وعلى سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. جناب سیدہ زہرا السلام علیہا کے موضوع پر سلسلہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا. گزشتہ درس میں ہم نے فدق کے ہبہ ہونے کا اہل سنت کتب سے ملاحظہ کیا اور متعدد صحابہ کرام سے روایت وارد ہوئی ہے کہ جس میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ جب سورہ اسراء آیت نمبر 36 نازل ہوئی وآتی ذا القربہ حقہ کہ ذی القربہ کا ان کا حق دے دیجئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ علیہ السلام کو بلایا اور انہیں فدق عنایت کر دیا, فدق ہبہ کیا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اسے قبول کیا. آج ہم ان روایات کا ایک جائزہ دوبارہ لیں گے اور ان کی اسانید کو بھی ملاحظہ انشاءاللہ العزیز کریں گے. اگرچہ یہ بحث تھوڑی سی عوام الناس کے لیے پیچیدہ ہو جاتی ہے, لیکن طلاب عزیز کے لیے اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ فدق کی کیا حیثیت تھی. اس کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں اور ہر دور میں یہ پھیلائے گئے ہیں, اور واضح قواعد اور اصولوں کی مخالفت کر کے اس حوالے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا موقف باطل قرار دیا جاتا ہے اہل سنت کے درمیان. یعنی دو میں سے جب ایک شخصیت کو بچانے کی باری آتی ہے تو اہل سنت ہر طرح کے قواعد کو نظر انداز کر کے خلیفہ اول کی شخصیت کو بچاتے ہیں, اور اس سے جناب فاطمہ علیہ السلام کی شخصیت کو وہ عزت پہنچاتے ہیں. اور اگر ہم تعصب اور فرقہ واریت سے بالاتر ہو کے دیکھیں اور علمی قواعد کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حق جناب فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ تھا. اس مورد میں کیونکہ اصطلاحی گفتگو اس میں زیادہ ہوگی اور اس میں مختلف علوم اور ان کے علماء کے تذکرے زیادہ ہوں گے, اس لیے اس طرح کی گفتگو میں عوام الناس کی دلچسپی کم ہوتی ہے, لیکن طالب علم کو ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دفاع جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یا جو حق کے متلاشی افراد ہیں ان کے لیے رہنمائی کی جا سکے. سب سے پہلے یہ جائزہ لیں کہ کیونکہ ہماری جو گزشتہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے اس میں ہم نے ملاحظہ کیا تھا کہ اہل سنت کے متعدد ایسے علماء تابعین میں بھی گزرے ہیں اور بعد از تابعین بھی رہے ہیں کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میراث پاتے ہیں, کیونکہ اس مسئلے میں ایک بحث یہ تھی کہ خلیفہ اول انہوں نے کہا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی, لا نورث ما ترکنا صدقہ, جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. لیکن اس کے برخلاف تفاسیر میں ہم نے ملاحظہ کیا گزشتہ دروس میں جو سابقہ سال ہوئے تھے, سابق سالوں میں ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھا. ان دروس میں ہم ہبہ کے مسائل کو ملاحظہ کر رہے ہیں. آپ کے سامنے نتیجہ پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ جو ان دونوں امور کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے آتا ہے, یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اگر مطالبات کو دیکھیں تو تین مطالبات مہم ہیں. ایک انہوں نے مطالبہ کیا تھا مدینہ میں اموال کا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اموال تھے. دوسرا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے مطالبہ کیا خمس خیبر کا, اور تیسرا مطالبہ فدق کا تھا. اب اہل سنت کتب کی طرف مراجعہ کریں تو اس میں یہ سارے کے سارے مطالبات میراث کے عنوان سے نظر آتے ہیں, اور بعض احادیث ایسی ہیں جن میں فدق ہبہ کے عنوان سے نظر آتا ہے, لہذا وہ خود اس شبہ کو ابھارتے ہیں کہ اس شبہ خود وہ اپنے درمیان ہی آمادہ کرتے ہیں کہ میراث تھا یا ہبہ تھا. اور جب ہم ان حقائق کی طرف آئیں تو وہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو صورتیں وجود میں آئی ہیں, और इसमें जो दूसरी सूरत है वो ज़्यादा कवी और उसे तक़वियत भी दिखाई देती है। पहली सूरत ये है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फ़दक का मुतालबा बाइनवान हिबा किया और बकिया अमवाल का मुतालबा बाइनवान मीरास किया। क्योंकि हिबा के मौजू पे रवायात हैं, जब दो किस्म की रवायात हो जाएं तो उनका जम ऐसे ही किया जाएगा। शिया सुन्नी दोनों इल्म फ़िक्र में इसी तरीके से बेशुमार फ़िकी मसाइल को जम करते हैं कि अगर एक नोए रवायात में इतलाक़ वारिद हो रहा है या एक नोए रवायात में एक बात की जा रही है और उसमें तसरी नहीं है कि फ़दक मीरास में से है, सही सुन्नत जो रवायात हैं, सिर्फ तीन मुतालिबात का तस्करा है और उस तस्करे के बाद मीरास का जिक्र है कि उन्होंने तसअलुहू अन मीरासहा, अपनी मीरास के बारे में उन्होंने खलीफे अव्वल से सवाल किया। अब दूसरी नौ की रवायात को जब हम साथ जोड़ेंगे तो वहाँ पे ये मालूम होगा कि फ़दक बाइनवान हिबा मुतालिबा किया और बकिया अमवाल बाइनवान मीरास जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने मुतालिबा किया। लिहाजा ये पहली सूरत बनती है। ये जो हम अगर रवायात को जम करें, जो हमने अभी तक रवायात तफसीली तौर पे पढ़ी। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास जम की सूरत इस तरह से आती है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ ले गईं और उन्होंने फ़दक का हिबा के इनवान से मुतालबा किया, क्योंकि फ़दक की असल माली अमवाल के अतबार से एक बड़ी जगह थी, इसलिए उसी के ऊपर उसके ऊपर ज़ोर देने का मकसद ये है कि उससे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिलाफत और इमामत की राह हमवार की जा सकती थी। इतने अमवाल उसमें मौजूद थे और एक बड़ा उस वक्त ज़खीरा था इकतसादी क़ुव्वत के हुसूल का, इसलिए जनाबे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिलाफत व इमामत के लिए जो वसाइल दरकार थे वो एक बड़ी हद तक फ़दक से पूरे हो सकते थे। अच्छा, ये वाक़या बाज़ जगहों पे है उसी दिन वह वारिद हुआ, पेश आया, क्योंकि मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैबा में सही सनद रिवायत है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में असलन शिरकत ही नहीं की और उनकी बैयत सकीफ़ा बिन सादा में हुई। सही सनद रिवायत मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैबा में वारिद हुई है और तहकीक मुहक्किक जो हैं उन्होंने भी उसकी तौसीक की है कि ये सही सनद है। और उसी में ये वारिद हुआ है कि बाज़ जगहों में उसी दिन तशरीफ़ ले गई, बाज़ में है कि अगले दिन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ ले गई कि मेरी मीरास और मेरा जो हक़ है वो मुझे दिया जाए, वो जो आपने मसलन ले लिया है या उसके ऊपर कब्ज़ा किया गया है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ बैयत नहीं हुई सकीफ़ा बिन सादा में, बल्कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को क़ुव्वत देने वाले जितने वसाइल और ज़खायर थे उसी रातों रात उसके ऊपर कब्ज़ा भी किया गया है। इसलिए इतना आसानी से ये इसका मतलब है ये काम नहीं हो सकता। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जैसी अजीम तरीन शख्सियत जो उम्मत इस्लामिया में इंतहाई नुमाया किरदार की मालिक और हामिल रही हैं, वो इतने आराम से तो उसे नहीं दबाया जा सकता। यकीनन उसके लिए एक बड़ी प्लानिंग और एक बड़े पैमाने पे इकदाम मौजूद है। इसलिए जनाब सैयदा का अगले दिन ही चले जाना या उसी दिन चले जाना कि फ़दक जो है वो हमारे हवाले करो, वो हमारा हक़ है, मेरा हिस्सा है, तो इसका ये मतलब है कि वो इन अमवाल को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत के लिए भी खर्च करना चाहती हैं और ये कब्ज़ा या हुकूमत ने इसको अपनी गिरफ्त में लेना रातों रात कर लिया था। इतनी तेज़ी से उसे रातों रात कब्ज़े में ले लेना ये ख़ुद एक ताजुबावर चीज़ है। फिर ये हमें बाज़ इन्हीं कराइन से पता लगता है, जनाब सैयदा एक दफ़ा नहीं गई, बाज़ जगहों पे आपने देखा गई और वहाँ पे गुफ्तगू हुई, तो गुफ्तगू वहाँ पे जब हुई तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि फ़दक जो है अगर आपको हिबा किया गया तो गवाह ले आओ, और गवाह जब लेके आए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि दो मर्द होने चाहिए और या खातून उसके मुताबिक हो, मसलन दो खवातीन या दो से ज़ायद खवातीन हो, दो खवातीन एक मर्द के चूँकि बराबर होती है। जनाबी उम्मे ऐमन आई, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम रिबाह तशरीफ़ लाए और वहाँ पे शोहर की गवाही को कबूल नहीं किया गया और फिकी मसाइल में حنفیوں نے اس کے ذیل میں یا شافعین نے اس کے ذیل میں بحث بھی کی ہے قضاوت کے باب میں. اب یہاں پہ یہ ہمارے سامنے تصویر کشی بنتی ہے کہ انکار کر دیا انہوں نے کہ گواہ پورے نہیں ہیں. جب گواہ پورے نہیں ہیں تو فدق ہبا قرار پایا, پھر فدق پھر ہبا نہیں قرار پایا, اس لیے پھر دوبارہ گئیں کہا کہ چلو ہبا نہیں ہے پھر میراث کے عنوان سے دے دو. اب جب میراث کے عنوان سے مطالبہ کیا تو وہاں پر انہوں نے حدیث پڑھی, وہ حدیث کہ جو اسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا اور غضب کی حالت میں واپس چلی گئیں. بس اس سے یہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہبا کا مطالبہ انہوں نے گواہوں کی بنیاد پہ جب رد کر دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارے ہی فیصلوں کے مطابق آتے ہیں اور میراث رسول اللہ کی قرار پاتی ہے, اور میراث کے قرآن میں بھی احکام ہیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام فرقہ جات میں ہی ہیں اور اولاد کو میراث ملتی ہے. ایسی صورت میں ایک حدیث انہوں نے پیش کی جو کہ نہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق کی تھی, نہ جناب عباس نے, نہ بنی ہاشم کے کسی اور فرد نے, اور نہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے, حتیٰ کہ ام المومنین کے علاوہ کسی بھی زوجہ رسول کو اس حدیث کا نہیں پتہ تھا, کسی بھی زوجہ رسول نے اس کی تصدیق نہیں کی, اور اگر کسی نے تصدیق کی ہے تو حضرت عائشہ, حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی زبان کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا. بس اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ پھر میراث میں بھی انہوں نے اس مستثنا رسول اللہ کو قرار دے دیا, اور یہ بحث ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اہل سنت میں مفسرین نے قرآن کریم کی آیات جو میراث سے تعلق رکھتی ہیں کہ حضرت جناب سلیمان نے داؤد علیہ السلام کی میراث پائی, اس کے ذیل میں مختلف اقوال نقل کی ہیں جس میں تابعین میں بعض شخصیات, صحابہ کرام میں بعض شخصیات, وہ تو واضح ہیں صحابہ کرام میں اہل سنت مکتب کے مطابق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ, امیر المومنین علیہ السلام, جناب عباس, یہ اکابر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں, تو انہوں نے تصدیق نہیں کی, وہ اس کے مخالف یعنی قرآن کی آیات میں جو میراث کے احکام ہیں اسی کے قائل تھے. اسی طرح تابعین میں بھی ہم نے اقوال پڑھے. تو یہ ہمارے سامنے خلاصہ کلام آ گئے, یعنی ایک صورت یہ بنتی ہے یا تو فدق ہبا کے عنوان سے اور بقیہ میراث کے عنوان سے کیا, اور اگر ہم تاریخ میں اور اسی طریقے سے موجب البلدان وغیرہ اور دیگر کتب میں جو واقعات اور احادیث جیسے طبقات کبریٰ میں وارد ہوئی ہے, فتوح البلدان ہیں ہم نے جس طرح سے ملاحظہ کیا, اگر ہم ان روایات کو جمع کریں تو پھر یہ بات آتی ہے کہ فدق کا بعنوان ہبا مطالبہ کیا لیکن گواہوں کا مسئلہ بنا کے اسے رد کر دیا گیا, اگرچہ یہ قضاوت کے باب میں خود ایک سوالیہ نشان ہے. اس نوع کی قضاوت مکاتب فقہیہ میں, اہل سنت شیعہ دونوں مکاتب فقہیہ میں نہیں پائی جاتی کہ جو خود دعوے دار ہے وہ خود ہی فیصلہ بھی کر رہا ہے, حالانکہ قاضی کو مقرر کرنا چاہیے تھا. نمبر دو, اگر ایک روایت بیان کی جائے اور اس روایت سے استدلال نہیں کیا جائے گا, مد مقابل نے وہ نہیں سنی, خود امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اقرار نہیں کیا, جناب عباس ہیں, بنی ہاشم کے دیگر افراد ہیں, بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں, ازواج رسول ہیں, صرف ایک گروہ اس حدیث کو پیش کر رہا ہے اور وہ بھی حضرت ابوبکر, حضرت عمر, ام المومنین حضرت عائشہ یا ان سے جو مربوط افراد ہیں, یعنی جنہوں نے ثقیفہ بن سعدہ میں خلیفہ اول کی بیعت کی, اس گروہ کے علاوہ کوئی بھی بیان نہیں کرتا اس حدیث کو, یہ چند افراد ہی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. یقیناً اس حدیث سے پھر استفادہ ایک مشکل ہو جائے گا کام. خلاصہ کلام کہ جب ہبا کا انکار کیا گیا گواہوں کی بنیاد پہ تو جناب سیدہ نے کہا پھر آپ کے فیصلے کے مطابق وہ میراث بنی, کیونکہ پوری امت اسلامیہ جانتی ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا, تو وہاں پہ میراث کی جب بات آئی تو اس حدیث کو سنا دیا گیا. بس ہبا کی جب بات جناب سیدہ نے کی تو گواہوں کا مسئلہ کھڑا کیا گیا, اور گواہوں کے مسئلے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہی ناقابل اعتبار قرار دیے گئے, ام الایمن ہی ناقابل اعتبار قرار دی گئی, رباح جو رسول اللہ کے غلام ہیں ان کا اعتبار نہیں کیا گیا, اور جب ہبا سے ہٹ کے میراث کا مطالبہ کیا گیا تو میراث میں فوراً ایک روایت کو وہاں پر ذکر کیا گیا. یہ روایت مکتب اہل بیت علیہ السلام میں کسی جگہ پر نہیں آئی, اور نہ ہی کوئی ایسی روایت ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ ایک روایت علم اخلاق کے باب میں ذکر کی جاتی ہے کہ انبیاء کا حقیقی مال وہ سونا چاندی نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء علیہ السلام امت کو وارث بنا کے جاتے ہیں اپنے علم کے، جو نبوت اور رسالت اور وحیانی علم اللہ تعالیٰ سے لیا ہے، یہ معارف امت کو بیان کر کے جاتے ہیں۔ اسے مناظروں میں مکمل کوشش کرتے کسی طریقے سے اس جگہ کے اوپر آ کے فٹ کیا جائے، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ وہ روایت اگر صحیح سند بھی مان لی جائے تو قضاوت کے باب میں نہیں چل سکتی۔ قرآن کریم کے محکمات کو ایک روایت کے ذریعے سے آپ استثناء نہیں دے سکتے، یہ الگ بات ہے۔ بہرحال اس روایت کا سیاق ہی ہمیں بتاتا ہے، سیاق کے ذریعے سے اہل سنت شیعہ ساری ہی روایات کو لیتے ہیں، سیاق کلام ادھر بتاتا ہے کہ وہ میراث کے باب میں نہیں ہے۔ وہ یہ بات سمجھا رہی ہے حدیث کہ انبیاء علیہ السلام کی اصل میراث جو ہے وہ میراث علم ہے، وہ یہ جو مال اور سونا چاندی ہے یہ تو اولاد میں چلا جاتا ہے اور دنیا میں فنا ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری روایتیں اخلاق کے باب میں موجود ہیں۔ یہ خلاصہ اس لیے بیان کیا گیا کہ اب ہم اسی یہ جو نتیجہ، اگرچہ نتیجہ آخر میں لینا چاہیے، لیکن اس لیے پہلے نتیجہ بیان کیا گیا کہ ممکن ہے کہ کوئی اس تفصیلی بحث کو سماعت نہ کرنا چاہے یا اس کی توجہ باقی نہ رہے، تو کم سے کم نتیجہ اس کے ذہن میں رہ جائے کہ پہلی صورت یہ ہے کہ دو کا میراث کے عنوان سے مطالبہ کیا اور فدق کا ہبہ کے عنوان سے، دوسری صورت یہ ہے کہ فدق ہی کو بنیادی طور پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ابھارا، اور جب فدق کو انہوں نے ابھارا تو وہاں پہ گواہوں کے مسئلہ کھڑا کر کے اسے رد کر دیا گیا، اور میراث کا عنوان جب اس کے اوپر لاگو ہوا تو میراث کے باب میں انہوں نے ایک حدیث مقابل میں پیش کر کے جناب سیدہ کے لیے انکار کیا۔ یہاں پہ بعض شبہات ہیں، اور یہ شبہات جو کھڑے کیے جاتے ہیں اطمینان سے اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ جیسے کہانیاں بنا دی جاتی ہیں، استاد اور شاگرد کبھی کھڑے کر دیے، کبھی شیعہ سنی ایک جذباتی شیعہ جوان کھڑا کر دیے، جیسے سوشل میڈیا میں ایک داستان بنا کے انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے، اور بعض طلبہ بھی اس میں پریشان حال نظر آتے ہیں۔ وہ کہانی انہوں نے بنائی اسی وجہ سے ہے تاکہ شبہ ایجاد کریں، لیکن خود ہمیں اس کے اوپر دقت اور توجہ کرنی چاہیے۔ مثلا کہانی بنائی ہوئی ہے، ایک جذباتی جوان تھا، اس نے خلیفہ اول کے اوپر چند اعتراضات کر دیے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی حمایت کی، اب اس نے سوال پوچھنا شروع کیا، جب سوال پوچھنا شروع کیا تو اختتام پہ کہا کہ وہ شرمندہ ہو گیا اور راہ راست کے اوپر آ گیا۔ اب اس کے شبہات دیکھیں جو اس میں ابھارے گئے، شبہات کوئی قوی نہیں ہیں، تھوڑی سی ادنا سے تفکر کریں تو شبہات اس میں زائل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فدق پھر اپنی حکومت میں کیوں واپس نہیں کیا؟ اچھا، کیا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بھی قادر نہیں تھے کہ اپنے گھر میں دفاع کر سکتے؟ اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں کہ مشکل کشا کہتے ہیں، تو مشکل کشا ہیں تو وہاں پہ کیوں نہیں مشکل کشائی کی، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے شبہات ہیں۔ اگر اس طرح سے ہی ہم لینے لگیں تو جس طرح آغا محسن قرائتی پشاور میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ ان کا خطاب بھی تھا، تو انہوں نے قرآن سے سارا خطاب فرمایا، تو وہاں پہ ایک اہل سنت سے بھرا ہوا تھا، مجمع اہل سنت کا ہی تھا، تو کہنے لگا کہ آپ نے سب باتیں ٹھیک کی ہیں، بس ایک نقص ہے کہ آپ شیعہ ہیں۔ پھر اس نے بات بیان کی، دو باتیں کی، ایک تو کہا کہ آپ یہ توسل جو کرتے ہیں تو کہاں اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرتا ہے، اگر ہے تو آپ ذرا بھی کر کے مدد لا کے دکھائیں۔ انہوں نے بال پوائنٹ جیب سے نکالا، نیچے پھینکا، انہوں نے کہا آپ یا اللہ مدد کہہ کے اٹھا کے دکھائیں۔ اگر اسی طرح سے انکار ہوتا ہے تو پھر تو آپ کے فلسفے کے تحت تو آپ یا اللہ مدد کہہ کے بھی آپ کے سامنے نہیں اٹھے گا، آپ کہہ کے دکھا دیں میں پھینکتا ہوں، آپ اسے بلند کر کے دکھائیں۔ یہ تو مشکل کشا اور اس حوالے سے نہیں ہے، علمی طور پہ مشکل کشا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہو سکتے ہیں، کسی مشکل میں گرفتار ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا واسطہ دیا جائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم پہ رحمت نازل فرمائے یا چیز عطا کرے، تو یہ ان کے توسط سے اللہ تعالی نے ہمیں چیزیں عطا کی۔ بہرحال اس طرح کے شبہات کھڑے کیے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے उसने शुबा कायम किया कि ये फ़िक़्हे जाफ़रिया तो इतनी देर से आई। तो उन्होंने कहा कि मैं एक मिनट में जवाब दूंगा। आगा मोहसिन क़रायदी ने कहा, आप एक मिनट में अपना दीन साबित करके दिखाएं। उन्होंने कहा, मैं कुरान से साबित करूंगा कि शिया जिस मकतब के कायल हैं, उन्होंने आयत तथहीर पढ़ी और उन्होंने कहा कि वो मासूम हैं, हम अहले बैत के अलावा किसी से नहीं लेते, और अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह ने कुरान में वाजिब की। ये दो तीन आयात पढ़ दी। उन्होंने कहा कि आप जिनकी पैरवी करते हैं वो हैं ही इस्लाम में 150 साल बाद, इमाम अबू हनीफा 150 साल बाद आए हैं, सहाबा में हैं ही नहीं, वो मासूम भी नहीं है, सब मानते हैं। उन पे तो जरा मुफस्सर है कि आज इंशाल्लाह जरा के बारे में पढ़ेंगे, इमाम अबू हनीफा को बहुत ज़्यादा उन्होंने जरा की है अहले सुन्नत ने। और हमारे यहाँ मनाबे में कयास है ही नहीं, कुरान और अहले बैत से हम लेते हैं। बहरहाल मुख्तसर तौर पे ये शुबहात के ज़ैल में आपकी खिदमत में जवाब देना मकसूद था कि ये कोई बाहरी शुबहात नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम जनाब सैयदा सलामुल अलैह का मसला था, और इसी तरीके से फदक की जो जगह थी वो पहले दुरूस में भी बयान किया, वो माली और इकतसादी हवाले से उस वक्त एक अहम मंबा शुमार होता था, और ये हैसियत बाद के ज़माने में खो दी गई। और नहजुल बलागा में दो जगह इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वजह भी बयान की है, दो जगह बयान की है कि क्यों फदक को वापस नहीं किया गया। एक तो फुर्सत ही नहीं मिली इमाम अली अलैहिस्सलाम को, सिर्फ फदक का मसला नहीं है, तरावियां भी ख़त्म नहीं कराई वहाँ पे, और दीगर मौक़िफ़ जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के उनको भी ख़त्म नहीं कराया जा सका। उसकी बुनियादी वजह क्या, इमाम अली अलैहिस्सलाम हर चीज़ के उधर कायल थे जो वहाँ पे हो रहा था, फितने ही इतने खड़े किए गए जिसकी कोई हद नहीं। मसलन जंगे जमल आ गई, उनसे कहें जंगे जमल किस वजह से हुई, यहाँ पर शुबा पाया जाता है, इस शुबे का जवाब देना चाहिए उसमें, क्या जंगे जमल हो और सहाबा किराम ही उसमें कत्ल हुए, जिनके घर उजड़े वो सारे ही सहाबे किराम थे, कोई और तो उस ज़माने में आया ही नहीं। अगर ताबी भी हो तो मुश्किल से वो ताबी जवान होगा, और कम ऐसे ताबईन हैं कि जो उस वक्त जवानी की हालत में थे, वरना बच्चे थे अक्सर और बेशतर। तो ये बात हमें समझ आती है कि इन फितनों के दौर में फुर्सत मिली ही नहीं कि इन चीज़ों को अपने मकाम पर रखा जा सके। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ज़ाती और शख्सी मसाइल के लिए अपनी ज़िंदगी बसर नहीं करते कि वो हुकूमत में आए तो जिस तरह पाकिस्तान के हुक्मरान भाग दौड़ करके सबसे पहले अपने घर को ठीक करते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम भी अपनी ज़मीनें बनाने लग जाएं, अपने हिस्से लेने लग जाएं और अपने अजीज़ रिश्तेदारों में चीज़ें तकसीम करने लग जाएं, ऐसा तसव्वुर नहीं हो सकता। खुलासा कलाम के इन शुबहात के जवाब हमें इन बयान से भी मिल जाता है कि वाज रवायात हैं कि जिसमें जनाब सैदा सलामुल अलैहा ने कबूल ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि खलीफे अव्वल ने सिर्फ रवायत की वजह से बात बयान की और जनाब सैयदा ने उस रवायत को कबूल नहीं किया। हम बुखारी मुस्लिम से रवायत का तफसीली जायज़ा ले चुके हैं और इस तरह के दीगर उमूर हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम वहाँ पे हिफाजत नहीं की। हिफाजत ना करने की बुनियादी वजह, यानी ऐसा नहीं है कि हिफाजत नहीं की, लश्कर कशी नहीं की वहाँ पर, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि अगर उस मकाम पे ये लश्कर कशी की जाती तो वहाँ पे दीन इस्लाम बाकी ना रहता। ख़ुद वहाँ हम ये मदीना के हवाले से तफसीली तबसरा कर चुके हैं कुरान करीम सूरह तौबा आयत नंबर 101 के ज़ैल में, वमिन अहलिल मदीना मरदू अलन निफाक, निफाक के ऊपर थे। यही कलिमा हम पढ़ चुके हैं, इस्तनकर अलीयुन वजूहन नास, यानी अक्सर मदीने की आबादी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो गई, तो कैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम वहाँ पे मुकावमत दिखाएं, और अगर मुकावमत दिखाते और चंद वो अफराद थे वो भी शहीद हो जाते तो आज ये मकतबे हक्का मकतबे अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे तक ना पहुँचता, और यकीनन व यकीनन ना पहुँचता। इस वक्त उम्मत इस्लामिया में बुनियादी तौर पर दो ही मकातब फ़िक्र मौजूद हैं, एक वह है कि जो सहाबे कराम की रविश पर चल रहे हैं और उनसे दीन लेते हैं, और एक वो हैं जो 12 आइमा अलैहिस्सलाम से दीन लेते हैं। ये जो 12 आइमा अलैहिस्सलाम से दीन लेते हैं इसकी बुनियादें किसने मजबूत की? इसकी बुनियादें इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम, यहाँ तक इमाम बाकिर व सादिक अलैहिस्सलाम को मौका और फुर्सत मुहैया हो गई। इसलिए अगर वहाँ पर, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम कोई कोई किसी गाँव के जज्बाती इंसान के मरहले के ऊपर रख के ना सोचें, इस मकाम पे रख के सोचना यह गलत इंसान की सोच है। اسی طرح سے صحابہ کرام کے زمانے میں ہی رسول اللہ کو بعض اسی طرح سے سوچتے تھے، جو جو معاشرے میں غیرت کے عناصر پائے جاتے ہیں اور غیرت کے رسم و رواج کے طور پہ چیزیں پائی جاتی ہیں، رسول اللہ سے بھی وہی توقع رکھتے تھے، جیسے صلح حدیبیہ پہ ہوا. اب صلح حدیبیہ پہ مسلمان کثرت میں تھے اور اس جگہ پہ کفار گھبرائے ہوئے بھی تھے، انہوں نے صلح کر لی. پہلے انہوں نے معاہدے توڑے، اب صلح کی تو رسول اللہ نے کہا کہ بس ادھر ہی اپنے سر منڈواؤ. وہاں پہ بھی خلیفہ ثانی مقابلے میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم اتنے بزدل، ہم اتنے ڈرپوک اور اس طرح کی باتیں کی. لیکن رسول اللہ نے وہاں پہ نہیں مانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کہنے پہ بقیہ صحابہ کرام انہوں نے عمل انجام دیے. یہاں تک کہ اہل سنت کتب میں معتبر ذرائع سے یہ آئے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ مجھے رسول اللہ کی نبوت میں کبھی اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج کے دن ہوا ہے کہ نبی ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو کس کی شخصیت پہ رکھ رہے ہیں؟ اس معاشرے کے افراد کی شخصیت پہ. قوت ہو تو دشمن کے اوپر دھاوا بول دیا جائے، قوت ہو تو جنگ کے ذریعے سے قبضہ کر لیا جائے، جبکہ رسول اللہ کی حکمت یہ نہیں ہے. اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کو ایک عام گاؤں کے کسی فرد کے اوپر کہ اس کے گھر میں چند افراد دھاوا بولنے آ جائیں، اس کی سطح پہ نہ رکھا جائے، پہلے ان کی معرفت حاصل کی جائے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کس قدر بلند اور عظیم شخصیت ہے. وہ دین اسلام اور اللہ کی خاطر جیتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر اس دنیا سے مرنا چاہتے ہیں. ان کا ہر قدم وہ دین، عین دین ہے اور حق ہے، کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں. آئے ہم واپس پلٹتے ہیں، یہ تو شبہ کا ایک بیان آپ کی خدمت میں عرض تھا. ہم ہبہ والی روایات کا جائزہ لیتے ہیں، آیا صحیح سند ہیں یا نہیں. ادھر تھوڑی سی ایک تحقیقی بات موجود ہے. مسند ابی یعلا معروف کتاب ہے، ابو یعلا موصلی معروف محدث ہیں. مسند ایک خاص طرز کی کتب احادیث کو کہا جاتا ہے. مسند کی جمع ہے مسانید. مسانید یعنی مسند احمد بن حنبل معروف ہے، اسی طرح سے مسند ابو یعلا یہ بھی معروف کتاب ہے. صحابہ کی ترتیب سے، حروف تہجی کے اعتبار سے، صحابہ کی ترتیب سے ایک صحابی سے منقول سب روایتیں اس میں رکھ دی جاتی ہیں. مثلا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو روایات ہیں وہ امام علی علیہ السلام کا نام ذکر کر کے سب اس کے ذیل میں رکھ دی جائیں گے. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ خلیفہ اول ہیں حضرت ابو بکر صدیق، ان سے جتنی بھی روایات آئی ہیں وہ اس کے ذیل میں رکھ دی جائیں گی. اس طرح سے مسند احمد بن حنبل، مسند ابو یعلا ہیں. مسند احمد بن حنبل اور ابو یعلا موصلی، اس کا اہل سنت میں خصوصی اہتمام بھی ہے. ابو یعلا موصلی ان کی وفات 307 ہے اور ان کی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری دوسری صدی ہجری میں گزری ہے، اور تیسری صدی ہجری میں ان کی چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں ان کی وفات ہے. تیسری صدی ہجری میں ان کی کامل زندگی بسر ہوئی ہے، یعنی تیسری صدی ہجری سے یہ تعلق رکھتے ہیں اور چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں ان کی وفات ہے 307 ہجری. یعنی یہ وہی دور ہے، ان کا زمانہ جب گزرا ہے تو بڑے بڑے محدثین بصرہ اور کوفہ میں موجود ہوا کرتے تھے. احمد بن حنبل ہیں، بخاری ہیں، مسلم ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ ہیں، وہ متقدم ہیں قدرے، کیونکہ وہ تیسری صدی ہجری کے آغاز کے ہیں. تو ابو یعلا الموصلی، موصل معروف شہر ہے، آپ تو واقف بھی ہیں، عراق کے یہی شہر ہے کہ جس کو داعش نے آ کے ٹارگٹ کیا اور ادھر قبضہ کیا. الحمدللہ اب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں وہ آزاد ہو چکا ہے. ادھر روایت دیکھیں، مسند ابی یعلا احمد بن علی ان کا نام ہے، انہوں نے جلد نمبر 2 صفحہ 334، حدیث نمبر 1075، اور اس میں تحقیق کی ہے حسین سلیم اسد نے. ناشر ہیں دار المعمون للتراث، دمشق چھپی ہے، طباؤلہ ہے، اور 1984 میں یہ چھپی ہے. اور یہی روایت جلد نمبر 2 صفحہ 534 میں بھی ہے، حدیث 1409 میں ذکر کی گئی ہے. اس روایت کی سند دیکھیں، قرأت علی الحسین بن یزید طحان، حسین بن یزید طاحان ھذا الحدیث، اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا ہے، یہ بلا شک و شبہ ثقہ ہیں، اہل سنت کے تمام علماء نے ان کی وثاقت تحریر کی ہے. وہ نقل کرتے ہیں، فقال ہوا ما قرأت علی سعید بن خثیم، سعید بن خثیم کی بھی سب نے وثاقت کو ذکر کیا ہے، اور سعید بن خثیم اہل سنت میں قابل قبول ہیں، مکتب تشیع ان کے اوپر جرح کرتے ہیں، لیکن سعید بن خثیم یہ اہل سنت میں قابل قبول راوی ہیں. عن فضائل، فضائل بن مرزوق، بہت معروف شخصیت ہیں، بزرگ شخصیت ہیں اہل سنت کے ہاں، یہ قابل قبول شخصیت ہیں. عن عطیہ، عطیہ کے اوپر بحث ہے اور اسی بحث کو آج ذکر کیا جائے گا. عن ابی سعید، یہاں پہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول مراد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری، لما نزلت هذه الآیہ، یہ آیت جب نازل ہوئی، وآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ دَعَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ، رسول اللہ نے فاطمہ علیہ السلام کو بلایا، وَأَعْطَاهَا فَدَك، اور انہیں فدق دے دیا. اس سند روایت میں اہل سنت جرح و تعدیل کے مطابق عطیہ عوفی کو اگر ہم ان کے اوپر اہل سنت جرح کرتے ہیں اور ضعیف بے شمار افراد قرار دیتے ہیں، اور بہت سارے افراد وثاقت بھی بیان کرتے ہیں، یعنی اختلاف عطیہ عوفی پہ. عطیہ عوفی کون ہیں؟ کیونکہ یہ روایت کاملاً، عطیہ عوفی اگر ثقہ قرار پا جائیں اور ان کی تعدیل ہو جائے تو یہ روایت صحیح سند بن جاتی ہے، اور یہ صحیح سند بن جائے تو پھر معاملہ اہل سنت کے نزدیک بھی جناب سیدہ کے حق میں چلا جاتا ہے، کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہبہ ہے، یا وہ روایات جو اگرچہ سنداً ضعیف ہیں لیکن اس روایت سے مطابعت کی وجہ سے وہ صحت پکڑ لیں گی اور ہبا کی روایات ثابت ہو جائیں گی، لیکن اگر ہم اس روایت کو ضعیف قرار دے دیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اہل سنت میں ہبا دینے کے حوالے سے جتنی روایات ہیں سب ضعیف و سند ہیں. واضح یہ بات. مسند ابو یعلیٰ کیوں قیمت، ابی یعلیٰ کیوں قیمت رکھتے ہیں؟ اگر یہ روایت صحیح سند ثابت ہو گئی تو جناب سیدہ کا حق بھی ثابت ہو جائے گا، یعنی ان کا موقف حق تھا، اور نمبر دو، وہ جو دیگر ضعیف روایتیں ہیں اور ان میں ہبا کا تذکرہ ہے، وہ اس کی مطابعت کی وجہ سے صحیح قرار پا جائے گی. درست ہے، لیکن اگر عطیہ کو ضعیف قرار دے دیا جائے تو یہاں پہ نتیجہ یہ نکلے گا اہل سنت کتب احادیث و کتب تفاسیر و تواریخ میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو صحیح سند اور ہبا پہ دلالت کرتی ہو، کیونکہ انشاءاللہ باقی بھی ہم پڑھیں گے، صرف عطیہ عوفی نہیں، اس طرح ابن ابی دارم ہے، ابو بکر ابن ابی دارم، اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس میں ابو بکر ابن ابی دارم کو اگر ہم ثقہ قرار دے دیں ہبا ثابت ہو جاتا ہے. ہاں، بعض روایات جو طبقات کبریٰ میں ہیں، محمد بن عمر واقدی سے ہیں، یا اسی طرح سے ابن شبہ کی کتاب ہے تاریخ المدینہ یا تاریخ اخبار المدینہ، اس میں روایات کی سند کو ہم ملاحظہ کریں تو قبول کی جا سکتی ہیں، اس کو اپنی جگہ دیکھیں گے، لیکن عمومی ایک تاثر میں بتا رہا ہوں، عمومی ایک تاثر ہے کہ یہاں پہ اگر عطیہ کو ہم قابل قبول قرار دے دیں تو پھر بہت ساری روایتیں صحیح سند ہو جائیں گی اور جناب سیدہ کا حق ثابت ہو جائے. اس لیے اہل سنت عطیہ کو کسی بھی صورت راضی نہیں ہے کہ، یعنی موجودہ دور میں قدماء میں موجود ہیں، قدماء میں بہت ساروں نے وثاقت بیان کی ہے، حدیثیں لکھی ہیں، حدیثیں نقل بھی ان سے کی ہیں، حتیٰ کہ حنفیوں نے انہی کی شخصیت سے بعض روایتیں لے کے فقہی احکام بھی صادر کیے ہوئے ہیں، فقہی احکام کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. لیکن جب یہ بات آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو عطیہ ضعیف ہے. آخر ایک بندے کو ضعیف کہہ دینا کافی ہے؟ انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے. جرح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جرح مفسر ہے اور ایک جرح مبہم ہے، کیونکہ اہل سنت میں یہ قاعدہ ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ قاعدہ قابل قبول ہے، اگر ایک راوی ہو اس کے بارے میں وثاقت کے بھی الفاظ وارد ہیں اور اس کے بارے میں ضعف کے بھی، یا اس کی جرح بھی ہے ضعف کے بھی الفاظ وارد ہوئے ہیں، اب ٹکراؤ ہو جائے گا یا نہیں، ثقہ مانے یا ضعیف مانے، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ جو جرح ہے وہ تعدیل کے اوپر مقدم ہے، جو جرح، الجرح مقدم علی التعدیل، جرح کیا ہے؟ تعدیل کے اوپر مقدم ہے. لیکن کون سی جرح؟ محدثین، فقہا، اصولی اہل سنت، تمام مکاتب کے ان کے قائل ہیں جرح تب یہ قاعدہ جاری ہوگا جب جرح ہو مفسر، اگر جرح ہو مبہم تو نہیں، پھر تعدیل پہ مقدم نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے عتیہ اوفی کے بارے میں آیا جرح مبہم ہے یا مفسر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ملاحظہ کریں گے، لیکن اس کی حساسیت کو پہلے جانیں۔ اگرچہ انشاءاللہ ایک روایت اور ہمارے پاس موجود ہے تاریخ مدینہ ابن شبہ کی کتاب سے کہ وہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، روایت کی سند ذکر کی گئی ہے، اس روایت کی سند میں بھی صحت موجود ہے، لیکن اس کے نیچلے حصے سے اہل سنت استفادہ کرتے ہیں اور اس کے پہلے حصے سے شیعہ حضرات استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ نیچلے حصے میں زید بن علی کے بارے میں آئے کہ اگر میں ہوتا حضرت ابوبکر کی جگہ میں بھی یہی اتنا قضاوت کرتا، اور وہ اہل بیت کے امام سجاد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اوپر پہلی لائن میں ہے کہ جناب سیدہ نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے ہبا کر دیا تھا، پھر وہی گواہوں کی بات ہے اور آگے سلسلہ ہے۔ یہ اس طرح سے روایات کو ہم جمع کریں گے۔ البتہ ادھر عطیہ کی طرف جانے سے پہلے ایک اور تذکرہ کیا جائے، اگر سب جگہوں سے ہم ملائیں اہل سنت کتب سے، سب جگہوں سے ہبا کرنے والی روایات ملائی جائیں تو 4 سے 5 صحابہ سے یہ روایت وارد ہوئی ہے، ادھر ابو سعید خدری سے وارد ہوئی ہے، دور المنصور میں جناب عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت وارد ہوئی ہے، نمبر 3 ابن ابی دارم کی سند سے جو حاکم نیشاپوری نے ذکر کیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ اسلم، زید بن اسلم نے، زید نے اسلم سے لیا، اسلم غلام ہیں، حضرت عمر کے غلام ہیں، بعض کہتے ہیں صحابی تھے، بعض کہتے ہیں تابعین تھے، اگرچہ اکثر نے انہیں صحابہ قبول نہیں کیا لیکن قول صحابہ کا موجود ہے، اور انہوں نے حضرت عمر سے، یعنی چوتھے صحابی ہو گئے، حضرت عمر خود ہو گئے۔ اسی طریقے سے اور ہم آگے جائیں تو 5 یا 6 صحابہ سے ہمارے پاس یہ روایت آ جاتی ہے، یعنی 5-6 صحابہ سے اگر ہم اسانید کی سندی بحث کو صحت اور ضعف کے پہلو سے نہ دیکھیں تو یہ 5-6 صحابہ سے روایت ہمارے پاس آئی ہے۔ عطیہ اوفی ان کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ادھر اگر مسند ابی اعلیٰ میں عطیہ اوفی اگر ثقہ قرار پا گئے یا ان کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ جرح مبہم ہے تو وہ ان کی وثاقت ثابت ہو جائے گی اور یہ روایت صحیح سند ثابت ہو جائے گی۔ آئیں عطیہ اوفی کو ہم دیکھتے ہیں، اور بقیہ یہ روایت بزار نے مسند بزار میں بھی نقل کی ہے، حاکم نیشاپوری نے فضائل فاطمہ زہرا علیہ السلام میں نقل کی، ابو بکر ہیثمی نے مجمع الزوائد میں اور دوسری کتاب کشف الاستار میں نقل کی، جلال الدین سیوتی نے دور المنصور اور جامع الاحادیث الکبریٰ میں، اور متقی ہندی نے کنز العمال میں ذکر کیا ہے۔ عطیہ اوفی کو کچھ پہلے تیزی سے دیکھتے ہیں، بقیہ حصہ عطیہ اوفی کا کل ملاحظہ کریں گے کہ کوشش ہوگی اس کے اوپر ایک کامل درس ہمارا ہو جائے تاکہ اس کے اندر ہم جرح کے چند قواعد پڑھیں، اور وہ قواعد اہل سنت میں ہر جگہ لاگو ہوتے ہیں۔ عطیہ اوفی کا تذکرہ اہل سنت کی رجال کی تمام بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ اہل سنت میں 2 رجالی علماء بہت معروف ہیں، ایک ہیں ابن حجر عسقلانی، 9ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے ہیں ذہبی، شمس الدین ذہبی، جو غالباً 8ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ مختلف کتابیں ذہبی کی، میزان الاعتدال ہے، سیر الاعلام النبلاء ہے، تاریخ الاسلام ہے، مختلف بڑی بڑی کتابیں ذہبی نے فن جرح و تعدیل یا علم رجال پہ لکھیں۔ اسی طرح ابن حجر عسقلانی کی تہذیب و تہذیب ہے، لسان المیزان ہے، مختلف کتابیں ہیں۔ عطیہ اوفی کا نام تمام رجال میں، کیونکہ شیعہ دنیا میں اس عطیہ اوفی کا بیان وارد نہیں ہوا، ہمارے علماء نے قبول کیا ہے عطیہ اوفی کی شخصیت کو، اکثر ہمارے علماء نے قبول کیا ہے کیونکہ مکتب تشیع میں عطیہ اوفی سے کافی روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ عطیہ اوفی خود شیعہ تھے اور محکم اور قوی شیعہ تھے، اور ہماری بعض روایات کے مطابق کہ اس میں سندی بحث اگر نہ کی جائے، جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلی شخصیت جو امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے گئی وہ عطیہ اوفی تھے، اور عطیہ اوفی کے بارے میں یہی ہے کہ انہوں نے، عبد الرحمن بن اشعث نے خروج کیا تھا حجاج کے خلاف تو وہ شکست کھا گیا، ابن اشعث یہ رجال میں ذکر کیا گیا، تو یہ فرار کر کے چلے گئے، عطیہ اوفی فرار کر کے ایران بھاگ آئے، ایران کے والی اس وقت محمد بن قاسم ہوا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں محمد بن قاسم برصغیر پاک و ہند کا ہیرو اہل سنت میں شمار ہوتا ہے، تو ایران کا والی تھا وہ، اگرچہ یہ تاریخ خود قابل تحقیق ہے کہ برے صغیر کو محمد بن قاسم نے فتح کیا یا نہیں، یہ تو کورٹس نے ہمیں بتا دیا کہ اس نے فتح کیا، وإلا وہ ایران میں ہوتا تھا، ایران کا والی تھا. تو حجاج نے کہا کہ عطیہ کو پاس حاضر کرو، اور حاضر کرنے کے بعد اسے کہو کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لعنت کرے، لعن کرے، لعن تان کرے. اگر وہ انکار کر دے تو 400 کوڑے لگائے جائیں، اور 400 کوڑے لگانے کے بعد اس کے سر اور داڑھی کو منڈوا دیا جائے اور رسوا کر کے باہر نکال لیا جائے. اس نے عطیہ کو بلایا، وہ خط پڑھایا جو اس کا وہ حکومتی لیٹر آتا ہے، اور یہ جب سنا تو عطیہ نے کہا کہ میں تو لعنت نہیں بھیجوں گا. اسے 400 کوڑے پڑے، 400 کوڑے پڑنے کے بعد اس کے سر اور داڑھی کو منڈوایا گیا اور رسوا کر کے نکال دیا گیا. اور ذہبی نے وہاں پہ لکھا بھی کہ رحمہ اللہ، اللہ رحمت کرے عطیہ پہ، لا رحمہ حجاج بن یوسف یا محمد بن قاسم، حجاج بن یوسف پہ اللہ کی رحمت نہ ہو. اتنی محبت دل میں عطیہ عوفی کے موجود تھی امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کہ وہ کوڑوں کی سزا کھانا، قتل ہونا تیار ہے، لیکن امام علی علیہ السلام کو لعن طعن کرے، عطیہ عوفی جیسی شخصیت قبول نہیں کر سکتی. اور یہی جرم ہے اس بیچارے کا، جس طرح ابن ابی بکر دارم کا بھی یہی جرم ہے، محبت کی اہل بیت سے، تو اس کو رافضیون، شیعیون، موضوعون، کذابون، وہ خوب لعن طعن اہل سنت کرتے ہیں. اور تا قیامت جب تک یہ اس طرح کی چیزیں رہیں گی، ظہور امام زمانہ علیہ السلام تک، وہ بیچارہ لعن طعن کا شکار ابن ابی دارم ہوتا رہے گا. اسی طرح عطیہ عوفی کا قصور کیا ہے، شیعت، شیعت میں بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت. نام ان کا عطیہ بن سعد بن جنادہ ہے، عوفی اور بکالی اور جدلی قیسی ان عنوان سے معروف بھی ہیں، تابعین ہیں. معروف ہے کہ 111 ہجری میں ان کی وفات ہے. میں تیزی سے بتا دیتا ہوں کیونکہ جو کام کی چیز ہے اس کی عبارت ہم پڑھیں گے کل انشاءاللہ. 111 ہجری میں وفات ہے کیونکہ 110 ہجری میں صحابہ کا سلسلہ ختم، آخری صحابی عامر بن واصلہ، ان کا انتقال 110 ہجری میں ہوا معروف قول کے مطابق. یہ 111 ہجری میں ان کی وفات ہے. یہ امام علی علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے. طبری نے بھی لکھا ہے، ابن سعد نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں ولادت ہوئی تو سعد کوفہ میں ہوتے تھے، بچے کو اٹھا کے امام علی علیہ السلام کے پاس لے آئے اور امام علی علیہ السلام کو کہنے لگے سمی ہو، ان کا نام آپ رکھیں، آپ تجویز کریں نام. امام نے کہا تجھے یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے، عطیہ کیا ہے، اللہ نے تجھے یہ عطیہ کیا، وہاں سے عطیہ نام پڑ گیا. وإلا عطیہ نام تو مردوں کا عموماً ہوتا بھی نہیں ہے اہل سنت میں، یعنی تاریخ عرب میں مرد خاتون دونوں کے نام یہ گزرے ہیں. عطیہ معروف ناموں میں سے نہیں ہے، چند چیدہ چیدہ افراد ہی عطیہ نام کے ہوتے تھے. لیکن یہاں پہ کیوں پڑھا، امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا تجھے عطیہ ہے، اور وہاں سے عطیہ نام پڑ گیا. اور اسی وقت امام نے سعد کے لیے چھوٹا سا حصہ مقرر کیا، بعض جگہوں پہ 100 درہم ہیں، وہ ان 100 درہم سے کھانے پینے کی اور بچے کے پالنے کے لیے خوراک وغیرہ کا اہتمام ساتھ کیا کرتے تھے، اور عطیہ اس طرح سے جوان ہوا. اور صحابہ کرام سے باقاعدہ عطیہ نے نقل کیا، اور بعض نے اجلہ میں اسے شمار کیا ہے، جیسے مولا علی قاری اہل حنفاء میں، حنفیوں میں، یعنی اہل سنت میں، دیوبند اور اہل بریلوی حضرات میں بہت بڑا نام ہے مولا علی قاری کا. وہ کہتے ہیں کہ اجلہ میں سے تھے یہ، کہ انشاءاللہ یہ توثیقات ہم کل پڑھیں گے. یہ چھوٹا سا تعارف تھا. امام علی علیہ السلام نے نام تجویز کیا، یہ شیعہ کتابوں میں نہیں آیا، اہل سنت میں ابن سعد نے، طبقات میں، اور طبری نے تاریخ طبری میں ذکر کیا، اور لکھا ہے ثقۃً انشاءاللہ، اس کے اینڈ میں آخر میں لکھا ہے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے ہم. دوسرا کہ یہ جو شخصیت ہیں عطیہ عوفی، انہوں نے امام علی علیہ السلام کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن محبت علی سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہر.